是个将军说。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب درود بھیجئے محمد آل محمد علم اور حکمت نبوی موضوع اس کے تحت مسلمان کے تحت گفتگو ہماری یہاں چل رہی ہے کل تک کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم یعنی جاننا علم یعنی دانائی علم یعنی دانش علم یعنی کسی چیز کی خبر ہو جانا درود بھیجے محمد آل محمد اور حکمت کا مرحلہ علم کے ساتھ ساتھ ہے کبھی کبھی علم کے بعد ہے کہ جس طرح سے متعدد روایتوں سے اور آیات سے نکل کر سامنے آتا ہے اور پھر علم کے تین مرحلے تھے اور قریب کروں اس کو ٹھیک ہے اور کل تک علم کے تین مرحلوں پر گفتگو ہوئی آپ اس کو تین مرحلے کہیے یا علم کے تین درجات کہیے یا علم کے تین اثرات کہیے پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جہاں مولا کائنات نے فرمایا کہ العلم مقرون بالعمل علم عمل کے ساتھ آتا ہے اور پھر اس کے بعد علم اور عمل ساتھ ساتھ ہیں پھر علم کی ایک کیفیت کے بارے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان العلم یحتف بالعمل علم عمل کی طرف پکارتا ہے یعنی اگر علم ہے تو وہ عمل کی طرف پکارے گا ان اجابہ والا فرتحل عنہ اگر جب علم نے تمہارے تم کو پکارا عمل کے لیے اور تم نے عمل کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر علم نے پکارا کہ مجھ پر عمل کرو اور تم نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا تو فرتحل عنہ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد شروع کروں میں شکریہ ان العلم العلم مقرون بالعمل یا العلم والعمل مقرونان مختلف الفاظ کے ساتھ علم عمل کے ساتھ ہے اور جب علم عمل کے ساتھ ہے تو فرمایا کہ ان العلم یحتف بالعمل علم عمل کی طرف پکارتا ہے جب علم عمل کی طرف پکارتا ہے تو کیا ہوتا ہے مولا نے فرمایا ان اجابہ اگر تم نے علم کی اس پکار پر لبیک کہہ دیا تو بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا یعنی کیا مطلب مولا ساکت ہیں اس جملے کے بعد حضرت امیر ساکت ہیں کچھ نہیں فرمایا اور یہ عربی گرامر اور عربی قواعد کے مطابق مولا نے بالکل صحیح کام کیا کہ جب واضح ہو کہ اگر تم نے علم کے مطابق عمل کر لیا ورنہ اگر علم کے مطابق عمل نہیں کیا علم رخصت ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم کے مطابق جب علم نے عمل کے لیے پکارا اور تم نے اس کے بعد عمل کر لیا تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات کہاں تک اچھی بات ہے اس پر ذرا سی آج مزید گفتگو ہوگی. یہ کل تک کی تقریر ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, یعنی کل پوری داستان ہی آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ ایک نوجوان نے کہا کہ اس موضوع کو ذرا مزید آپ کھولیے. تو کل کی تقریر سے متصل کرنے کے لیے کہ علم بلاتا ہے, یحتف بالعمل, عمل کی طرف بلاتا ہے. اگر پکار پر لبیک کہا تو ٹھیک ہے, وَإِلَّا فَارْتَحَلَ عَنْهُ, اس کے بعد علم رخصت ہو جاتا ہے. کیا مطلب رخصت ہو جاتا ہے؟ یعنی علم کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ فلاں کام اچھا ہے, تمہیں پتہ ہے, جانتے ہو کہ فلاں کام برا ہے. دیکھو برا کام برا ہے جو تمہاری ذات میں یہ علم ہے پکار پکار کر تمہیں اس بات کی جانب لا رہا ہے کہ دیکھو برا کام مت کرو. جب بھی تم برے کام کی طرف بڑھے اندر سے علم پکارے گا کام برا ہے دور ہو جاؤ. تم نے پکار پر لبیک کہا دور ہو گئے. تم اچھے کام کی طرف جا رہے تھے, کاہلی آئی, سستی آئی, کسالت آئی, تم نے جانے سے ذرا سستی کا مظاہرہ کیا, کمزوری کا مظاہرہ کیا. علم عمل کی طرف پکار رہا ہے لیکن تم چلے گئے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں گئے یہ علم رخصت ہو جائے گا. دو باتیں مولانا نے فرمائی, ایک تو یہ کہ علم رخصت ہو جائے گا, دوسری بات نہیں فرمائی, ساکت رہ گئے, خاموش رہ گئے. اس بات کی جانب اشارہ کرنا ہے جس پر کسی حد تک کل اشارہ ہوا. ارتحلا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے رحلت, میں نے عرض کیا کل کہ جب کوئی چیز چلی جائے, موت کو بھی رحلت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. اور رحلہ یعنی کوچ کر جانا, چلے جانا. تو میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ علم کبھی بھی کوچ نہیں کر جاتا آپ کی ذات سے. آپ کو ایک دفعہ جس چیز کا علم ہو گیا اب وہ علم ہے, مگر یہ کہ نسیان, بھول چوک, غفلت غالب آ جائے. علم اپنے مقام پر ہے, جانتے ہیں آپ, آپ کی روح میں اس کی تصویر ہے. یعنی مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, لگتا یہ ہے مولا کے جملے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں, اس کائنات میں پوری ایک ہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے جد کیا فرما رہے ہیں, وہ ہے پردہ غیب میں. جب تک وہ پردہ غیب میں ہے تو آپ انہیں ہم جیسوں سے گزارا کیجئے کہ جو انسانی عقل کے مطابق سوجھ بوجھ کے بعد آپ کے سامنے باتوں کو پیش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ دیکھو چلا جائے گا. چلا جائے گا کیا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ علم کبھی جاتا نہیں ہے, آپ کے اندر ہوتا ہے مگر بھول چوک اور نسیان کے بعد. علم آپ کی ذات میں ہے, ارتحلا رحلت کر جائے گا, چلا جائے گا, موت آ جائے گی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم پکارنے کی قوت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دے گا. پکارنے کی قوت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو علم حر کو بھی ہے کہ حسین ابن علی نواز رسول ہے, علم پسر سعد کو بھی ہے کہ حسین ابن علی نواز رسول ہے. پسر سعد بھی گھر میں ٹہل رہا ہے کہ رئی کی حکومت لوں یا حسین کو قتل کروں. علم دیکھیے موجود عجیب ہے, واقعی خدایا تیرے کیا کہنے, تیری کیا مشیت, کہ علم ہے اس کو کہ نواسا رسول ہے, کہہ رہا نواسا رسول کو, اللہ اکبر, نواسا رسول کو قتل کروں. کوئی کہے پسر سعد سے جا کر, عمر ابن سعد سے جا کر کہ یہ جو تو جملہ کہہ رہا ہے کہ نواسا رسول کو قتل کروں, پنجتن کے آخری جس کو قتل کروں, صاحب چادر تطہیر کو قتل کروں, یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ تجھے کیا کرنا چاہیے. تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا کی مشیت تھی, خدا کی مشیت حسین کی جانب کچھ اور تھی, شمر اور پسر سعد کی جانب کچھ اور تھی. حسین کی جانب یہ تھی کہ حسین تلوار آئے مقام صبر پر رہنا, ان کے لیے حکم یہ کہ خبردار حسین پر تلوار مت چلانا. حسین اپنے علم کے مطابق آگے بڑھے, پسر سعد اور شمر ابن ذوالجشن اپنے علم کے مطابق آگے بڑھے. تم اپنے علم کے مطابق آگے بڑھے. حسین ابن علی کے لیے آیت یہ ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صابرین کو ان کا اجر ملے گا بغیر حساب کے. اور تم کو کیا ہوگا جو تم نے گناہ کیا؟ اب وہ ایک الگ طرف گفتگو چلی جائے گی. لہذا علم پکارنے کی طاقت کو ختم کر دیا. حر کی ذات میں پکارنے کی طاقت موجود تھی, لبیک کہا. یہ عمر ابن سعد کی ذات میں علم اتنا کمزور کیوں ہو گیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے سلسلہ کچھ اور ہے کہ آپ کو جو علم ہے اس کے مطابق چلیے. ہلکا سا ایک اشارہ کروں, ایک جھلک دکھاؤں جو آپ سب جانتے ہیں, لیکن بہرحال بچے بھی بیٹھے, اگر میں یہ کہہ کر کہ آپ سب جانتے ہیں اور اس بات کو کہے بغیر آگے بڑھ جاؤں تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ کہ دیکھیے پکار پر لبیک کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے, ہر یہ اپنے اصحاب کے ساتھ. اور یہ سلسلہ چلتا ہے, سلسلہ چلتا ہے. کیا سلسلہ چلتا ہے؟ رزق انسان کسی کا کھا رہا ہوتا ہے, نوکری کسی کی کرتا ہے. سید الشہداء دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں کہ یاکلون رزقہ و یعبدون غیرہ. اے پروردگار، فرعون کے دربار میں جو جادوگر آئے تھے موسیٰ کا مقابلہ کرنے، کھاتے تھے تیرا رزق، نوکری کرتے تھے فرعون کی. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کھائے فرعون کا رزق اور نوکری کرے سید الشہداء کی. تو آپ کے اندر کس مقام پر فیصلہ کن مرحلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ علم اور حکمت کی سب سے بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ آپ فیصلہ کن مرحلے پر اپنے علم اور حکمت کو سمجھیں اور وہاں پر ایسا فیصلہ کریں کہ قیامت تک کے لیے حور کو مخاطب کر کے کہا جائے السلام علیکم یا وارثہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، سلام ہو تجھ پر اے حر، انصار رسول خدا ہو، رسول خدا کے ناصر ہو، مددگار ہو، علیہ السلام جڑ جائے. تو یہ کیا مرحلہ تھا؟ سید امیر المومنین نے حل کر دیا کہ دیکھو، علم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آؤ کہ جس طرح سے علم تمہیں اپنی جانب پکارتا ہے، جیسے جیسے عمل کرو گے. فرمایا صادق آل محمد نے اصول کافی میں کیا فرمایا؟ درود بھیجیے کہ سب امام صادق کی بارگاہ میں. دیکھو کہ جو میں نے کل حدیث پیش کی آپ کے سامنے کہ عمل علم کے بغیر نہیں ہوتا، عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا، نیت سنت کے بغیر نہیں آ سکتی. کل کی تقریر میں نے جو اشارہ کیا، فرمایا کیا تھا امام نے؟ من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم. جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے گا خدا اسے وہ علم دے گا جو وہ نہیں جانتا. علم کے مطابق عمل کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ایک دفعہ فیصلہ کن مرحلہ آیا، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. اب تمہیں فیصلہ کن مرحلے کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ پچھلے علم پر تم نے ہمیشہ لبیک کہی، اس لیے فیصلہ کن مرحلے پر تمہارا علم تمہیں اس رستے پر لے کر جائے گا کہ جس رستے پر خدا کی حکمت چاہتی ہے کہ تم آؤ، جس رستے پر حکمت انسانی چاہتی ہے کہ تم آؤ، اور تم جنت کا انتخاب کرو گے. اور پھر دو مرحلے ہو گئے، علم عمل کی طرف پکارتا ہے، اگر علم کیا، علم کے مطابق عمل کیا تو نیا علم آئے گا. یہ علم کا ایک اور مرحلہ ہے. کون سا مرحلہ؟ وہ یہ کہ ہر علم کے مطابق عمل کرنا ایک نئے علم کو جنم دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیے، ایک نیا علم آئے گا، اس نئے علم کی بنیاد ایک نیا عمل بنے گا، اس نئے عمل کی بنیاد ایک نیا علم بنے گا، اور سلسلہ چلتا رہے گا. میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے اور دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں اور اپنے ہم عمروں کے لیے میں نہیں کہہ رہا، وہ بالکل یہ کرتے ہیں، میں شاید نوجوانوں سے بھی اس طرح سے خطاب کرنا بے ادبی ہے، لیکن بہرحال کہ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے، نماز اول وقت پڑھنا، نماز اول وقت. اچھا نماز اول وقت پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اب یہ مجھ سے مت پوچھیے اب کیا ہوگا، یہ اس سے پوچھیے جس نے تاکید کی ہے. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ابھی 10, 12, 20, 25 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کو ایک ایسی چیز دکھائی دے، اچھا یہ دعا پڑھنی ہے بہت ثواب ہے، آپ نے وہ دعا پڑھنی شروع کی، اچھا یہ دعا پڑھنی ہے وہ ثواب ہے، آپ نے وہ دعا پڑھنی شروع کی. 10 سال پہلے جا کر دیکھیں اگر، کہ جب فرض کیجیے کہ میں اول وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، نوجوانی تھی اور نماز میں ٹالم ٹولی سے کام لیتا تھا، ٹال مٹول سے کام لیتا تھا، لیکن ایک دفعہ میں نے جب کسی بھی عبادت کو پکڑ لیا اور تھام لیا تو ایک کے بعد ایک مجھ میں ایک علم کا مادہ بڑھ رہا ہے. اور میں ایک مثال دوں سیدھی سی اسی فرشازہ سے متعلق، کہ جب پہلے سال آپ کہیں بھی عزاداری میں گئے تھے تو آپ کا علم کس مقام پر تھا، اب کس مقام پر ہے؟ پہلے آپ کے سامنے بہت سے سوالات رکھے جاتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، لیکن اب آپ کے سامنے بہت سے سوالات رکھے جاتے ہیں اعتقاد کے مطابق، متعلق دین کے متعلق، قرآن کے متعلق، امامت کے، رسالت کے متعلق، تو آپ ان سوالوں کو آسانی سے حل کر لیتے ہیں. آپ سے ہی پوچھا جائے، اب یہ تم تو کہتے ہو میاں کہ حسین ابن علی مالک کائنات ہیں، ٹھوکر مارتے پانی آ جاتا تو پھر بچوں کو پیاسا کیوں رکھا؟ بڑا بھیانک سوال ہے، بڑا خوفناک سوال ہے. فرش اگر عزا کے صدقے میں آپ کہتے ہیں بھائی خدا کی مشیت پہ حسین چل رہے تھے، خدا کا حکم ہوتا تو ٹھوکر مارتے. بڑے بڑے مفسر محدث اس میں پھنس جائیں. کون سے مفسر محدث؟ جن کے خون میں فرش عزا کی برکت نہیں گئی ہے، لیکن آپ آسانی سے کہہ کر اس بات کو نکل جاتے ہیں. ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ کہ فرش عزا کی برکت سے آپ نے مختلف ذاکروں علماء خطبہ سے یہ چیزیں سیکھی. لہذا پہلا مرحلہ ہے علم کا سیکھنا، دوسرا مرحلہ عمل کرنا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ علم پکارتا ہے عمل کے لیے، اگر عمل کیا تو ٹھیک ورنہ مولا کی حدیث جو آپ کے ذہن میں ہے. اور پھر آخری مرحلہ یہ کہ ہر علم ایک عمل کو لے کر آتا ہے. یہاں تک کی بات کل ہو گئی. اور پھر ان برکت کب لاتا ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی. کیا پیش کی؟ یہ جو کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں مختلف ممبر پہ بیٹھنے والے حضرات سے کہ کمیل کا ایک دفعہ ہاتھ پکڑا اصحاب سر میں سے کمیل, اور یہ بڑا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ کمیل کے بارے میں بات کی جائے, یہ جملہ کہا جائے کہ کمیل نے جب کہا تھا کہ مولا سے, جناب امیر سے, کہ مولا ما ہی الحقیقہ مل حقیقہ, حقیقت کیا ہے؟ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ مالک والحقیقہ, کمیل حقیقت سے تیرا کیا لینا دینا. کوئی اور شاگرد ہوتا تو روٹ کر چلا جاتا, لیکن کمیل وہ ہے کہ ابھی دھتکاریں گے ابھی تو اسی دروازے پر دوبارہ آئیں گے, وفاداری کی علامت. اور یہ آپ نے تھوڑا سا چہروں میں چمک آئی تو مجھے کمیل کے بارے میں ایک اور بات کہنے دیجیے. مسجد میں آئے, ادب امامت سیکھیے, امامت کے بارے میں ادب سیکھیے. دیکھا علی بن ابی طالب نیمہ شعبان ہے, شب جمعہ سجدے میں گرے ہوئے ایک دعا پڑھ رہے ہیں, اللہم انی اسلک برحمتک اللتی وسعت کل شیء وبجبروتک اللتی غلبت بها کل شیء, دعا کمیل پڑھ رہے ہیں. غور سے سنی, مسجد میں اور بھی لوگ تھے مسجد کوفے میں. دعا ختم ہوئی, حضرت امیر اٹھ کر گھر چلے گئے. کافی دیر بعد نق الباب ہوا, مولا نے دروازہ کھولا, کمیل کھڑے. کہا مولا یہ دعا پڑھ رہے تھے, مل سکتی ہے؟ کمیل مسجد میں کیوں نہیں مانگی؟ یہ ہے مزاج آشنا علی ابن ابی طالب شاگرد, کہ مسجد میں مانتا نہ محرم اور بھی تھے, دروازے پر آ کر. مولا نے عجیب جواب دیا, کہا کہ دے دیتے, اور ایک جملہ فرمایا, لولا طول الصحبت لنا لکو طول الصحبت لکا او جب لنا, اتنی پرانی دوستی ہے اس نے مجھ پر لازم کر دیا کہ ہم تجھے یہ دعا دیں. کیا مطلب؟ سمجھیے اس بات کو, جب بھی توقع رکھنی علی بن ابی طالب سے تو علی بن ابی طالب کے سامنے کچھ اور مت کہیے, کہیے مولا جب سے پیدا ہوا ہوں اتنی لمبی دوستی آپ کے ساتھ, اتنا لمبا مولا عرصے کے لیے مولا مانتا ہوں آپ کو, تو کچھ عطا ہو, عطا ہوگا. بہرحال کمیل کو لے کر گئے, اور کمیل کو وہاں جملہ کہا حدیث حقیقت میں. کمیل نے کہا اولست صاحب سرک, آپ کا رازدار صحابی نہیں ہوں کیا؟ بہت جرت چاہیے یہ بات کہنے کے لیے علی بن ابی طالب کے سامنے. کہا کہ نعم ولکن یطفع علیک ما یترشح منی, جب ہمارا ظرف علم میں سے کچھ لبریز ہو کر باہر بہتا ہے تم پر کچھ چھیٹے پڑتے ہیں, بس اتنے ہی رازدار ہو, اس سے آگے کہ نہیں ہو. بہرحال گفتگو ہوئی, کمیل کو لے کر گئے, اور پھر کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مولا نے کہا کہ ظرف علم کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یہ قلوب برتن کی طرح ہے, سب سے بڑا برتن, بہترین برتن وہ ہے. اور پھر یہ علم کا وہ مرحلہ ہے کہ جو عمل کے ساتھ ساتھ ہے, جس کو صادق آل محمد نے یہ کہہ کر بتایا کہ دیکھو ہر علم کے مطابق عمل کرو گے نیا علم آئے گا, یعنی تمہاری ذات میں طاقت بڑھتی رہے گی علم کے مطابق عمل کرنے کی. یہ جو ابتدائی معمولی عبادتیں ہیں جب انجام دو گے تو بڑی بڑی کٹھن عبادتوں کی طرف جاؤ گے, یہ جو زبان میں جو لفظ آئے اس کو روک لو کہنے سے, جب یہ مشق کرو گے تو بڑی بڑی باتیں کہنے سے رک جاؤ گے, آنکھوں کے ساتھ مشق کرو گے پریکٹس کرو گے تو آنکھیں تمہارے قابو میں آئیں گی, کانوں کے ساتھ مشق کرو گے تو کان تمہارے قابو میں آئیں گے. اور پھر حضرت ختمی مرتبت کا وہی جملہ کہ غضوا ابصارکم ترون العجائب, اپنی آنکھوں کو ذرا نیچا رکھا کرو, عجیب چیزیں دکھیں گی, عجیب چیزیں دکھیں گی. کہ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو سلمان دیکھ رہے ہیں, جو ابو ذر دیکھ رہے ہیں, وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا, اپنی آنکھوں کو, سماعت کو, بصارت کو, لامسا کو, سب کو قابو میں رکھو. حضرت صادق آل محمد نے کیا فرمایا؟ ہر علم کے بعد جو عمل کرو گے وہ عمل نیا علم دے گا, علم عمل, علم عمل. تو یہ مقدار بڑھ رہی ہے نا, علم کے بعد عمل, عمل کے بعد علم, علم کے بعد پھر عمل, عمل کے بعد پھر علم, یہ مقدار بڑھ رہی ہے. یہ مقدار کہاں پر بڑھ رہی ہے؟ اس کی بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کی گوگل لوکیشن ہے کیا؟ یہ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ میں ہے کہاں پر؟ اس کا محل وقوع کیا ہے؟ کس گلی میں ہے؟ اس کا محل وقوع ہے تمہاری روح, اور روح کا مرکز ہے تمہارا قلب, کہ جہاں پر سوچ بچار کرتے ہو. لہٰذا محبت اہل بیت جو تمہاری بڑھ رہی ہے تو یاد رکھو تم نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس کے بعد ایک علم آتا ہے, اس علم کے بعد عمل کرتے ہو, اس عمل کے بعد علم کرتے ہو, یہ تمہارا قلب وسیع ہو رہا ہے. یہ جو قلب جب وسیع ہوگا, یہی بات حضرت امیر نے فرمائی, کلو انائن یزیقو بما فی ہے, ہر برتن میں جتنا ڈالو اس برتن کی گنجائش تنگ ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. بھی ہے، لیکن علم و عمل کے جو رشتے کو نبھائے گا تو یہ جو اس کا دل ہے، جو علم و عمل کا برتن ہے، یہ وسعت پاتا رہے گا. کتنی وسعت تک جائے گا؟ کتنی وسعت ہے اس کی؟ پوری توظیم نسائل لٹ جائے گی، مفاد الجنہ صحیح سجادیہ لٹ جائے گی. سنیے، کتنی وسعت ہے اس کی؟ علم عمل عمل علم علم عمل، کتنی وسعت ہے؟ مولا کہنا نے کیا فرمایا؟ دل پھیلتا رہے گا. یا علی، یا سب الدین، وارث علم اولین و آخری، آپ خود بتائیے یہ دل کتنا پھیلے گا. آواز آئے گی، جا کر سلمان کے بارے میں پڑھو نا ہم نے کیا کہا ہے. سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. سلمان بحر لا ینزف وکنز لا ینفد، سلمان ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور سلمان ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم و عمل اگر دیکھنا ہے نا علی کے ساتھ ساتھ کون چل سکتا ہے، تو جا کر سلمان سے سیکھو. ہم نے اس کو اتنا بڑا قلب عطا کیا کہ اب سلمان ایک بحر زخار میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ رعایا کی بات ہو رہی ہے. شاہ نے اپنے گھر کی بات نہیں کی کہ عباس کہاں پر ہیں. یہ رعایا جب اس مقام پر ہے تو شاہ کے شہزادے کس مقام پر ہوں گے؟ یہ تھی شب آٹھ کا جملہ، لیکن اب آ گیا. اب جو آ گیا تو اب کہہ دیجئے شب آٹھ کو حضرت عباس جانے کے پھر کیا بات ہوگی. اسی لیے کہا وَقَلْبِ لِقَلْبِكُمْ سِلْ، مولا عباس میرا دل آپ کے دل کے آگے جھکا ہوا ہے. تو یہ کتنی لمبی داستان ہے علم و عمل کی، کہ ختم ہونے میں آ نہیں رہی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی. کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ علم ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہے. یہاں تک کی بات ہو گئی، اب بات کو آگے بڑھائیے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے جو ہو ہے. ہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی بھی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. حتیٰ علماء نے فرمایا قید کے نہ ہونے کو سوچنا بھی قید ہے. یہ علماء نے فرمایا، یہ میری زبان کا لفظ نہیں ہے اور میری اوقات سے بہت بڑھ کر ہے، کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے وہ اللہ. اللہ کیا ہے؟ ذات ہے، مستجمع جمیع صفات جلال و جمال. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر فرعون کو ڈبو رہا ہے تو اپنے جلال کی وجہ سے، مریم کو بچا رہا ہے تو اپنے جمال کی وجہ سے. فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا جلال کی وجہ سے، موسیٰ کو بچا کر نکالا جمال کی وجہ سے. حضرت آدم کو جو چیز عطا ہوئی جمال کی وجہ سے، دشمن خدا کو جو سزائیں دی گئی وہ جلال کی وجہ سے. اللہ تمام کے تمام جلال و جمال اس نام میں موجود ہے. آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے اللہ کے لفظ سے. اللہ، یہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو. یعنی بتایا کہ دیکھو تمام خوبصورتیاں، تمام قہر، تمام استبداد، تمام کی تمام قہاریت اس لفظ اللہ میں موجود ہے. اللہ لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے. کس کے؟ اس کی حقیقت کی طرف. پروردگار ذرا اشارہ تو کر کے بتا تو اپنی حقیقت کی طرف. پروردگار نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. یہ ہو کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا مقام ہو کیا ہے. اگر سمجھنا ہے جب نازل ہو رہی ہے وہ حقیقت سمجھانے کے لیے ذات پروردگار کی، نزول یہاں پر حقیقی نہیں ہے. جیسے بارش برس رہی ہے، جیسے لفٹ اوپر کی منزل سے نیچے آ رہی ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. سمجھانے کے لیے فرمایا، اپنی ذات کی کچھ صفات بتانے کے لیے فرمایا. الحی القیوم، وہی ہے جو اپنے بلبوتے پر زندہ ہے، وہی ہے جو اپنے پیروں پر کھڑا ہے. اس کے پیر نہیں ہے، سمجھانے کے لیے وہ اپنی ذات کے بدولت قائم ہے. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ حکمت وہاں سے آئے گی، نیچے تک نازل ہوگی. پروردگار عالم نے، اب دیکھیے قرآن کی آیتیں وہی ہیں جو فیصلہ کن آیتیں ہیں، انہی آیتوں سے مدد لوں گا. اور آپ دسیوں دفعہ ان آیتوں کو سن چکے ہیں لیکن ذرا مختلف زاویے سے. یہ حکمت ملتی کیسے ہے؟ اس پر انشاءاللہ اجداد پیغمبر اکرم کے بارے میں اسی عشرے میں موضوع آئے گا کہ اجداد پیغمبر اکرم کی حقیقت کیا تھی اور وہ کس مقام پر تھے. قرآن کی ایک آیت ہے اور نہج البلاغہ کا ایک جملہ ہے، اور اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے میری درخواست ہے اس دن کی گفتگو کو آج کی گفتگو سے خود ہی متصل کر لیجیے گا. حیات وہاں سے آئی، حی و قیوم وہ ہے. جب حی و قیوم وہ ہے تو حکمت وہ دے گا، لیکن حکمت دے گا کس کو؟ اس دل کو نہیں دے گا کہ جس دل میں بے اعمالی ہوگی، بے عملی ہوگی. اس دل کو نہیں دے گا کہ جس دل میں غفلت خدا ہوگی. پچھلے سال میں نے یہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. دیکھو پروردگار نے فرمایا رسول خدا سے کہ حبیب اپنی آنکھوں کو انہیں پر گاڑے رکھو، تمہاری آنکھیں انہیں پر گڑی رہیں. کہ جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے زندہ کر دیا ہے. ولا تطیع من اغفلنا قلبہ, اس کی اطاعت مت کرنا کہ جس کے قلب کو ہم نے غافل کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم حبیب کو حکم دے رہا ہے جس کا دل غافل ہے اس کی بات کبھی مت ماننا. لہذا اب اگر حبیب خدا 4 سال کے بچے کی بات مانتے ہوئے نظر آئیں, اور وہ بھی اس طرح سے نظر آئیں کہ وہ ختمی مرتبہ جو حکمت کا مرقع ہے, جو لغو کام نہیں کرتا, جس کی زندگی میں کھیل تماشا نہیں ہے, 4 سال کا بچہ کہ جھک کر ناکہ بن جائیے, مدینے کی گلیوں پر ناکہ بن جائے, لگامے کہاں ہیں زلفے پکڑ لو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے 4 سال کا نواسا لیکن قلب غافل نہیں ہے یاد خدا سے. تو مسئلہ 70 اور 80 برس کی عمر کا نہیں ہے, مسئلہ یاد الہی کا ہے. اگر یاد الہی ہوگی تو حکمت حسین اس مقام پر ہے, جو مطالبہ کریں گے نبوت پورا کرے گی. تو جب نبی سے ضد کرے, حسین ابن علی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ضد تو نہیں کی, اشارہ کیا, لگامے کہیں یہ لو زلفے ناکہ بن جائیے, جب حسین نے رسالت سے مطالبہ کیا, حسین نے رسالت سے مطالبہ کیا ناکہ بن جائیے, ہمارا ناکہ کہاں ہے. میں جملہ کہہ دوں, رسول خدا اصحاب سے کہہ سکتے تھے ارے بھائی تم آنا, کتنے اونٹ ہے تمہارے پاس, نہیں ایک اونٹ لا کے دے دو میرے نوازے کو تھوڑی دیر کے لیے, سب بڑی خوشی سے لا کے دے دیتے. یہ بھی اللہ جانے لا کے بھی دیتا کوئی یا نہیں دیتا, پتہ نہیں کیا ہوتا, بہرحال تو لا کے دے دیتے, حسین ناکے پہ بیٹھ جاتے. لیکن نہیں, بچہ وہ ہے کہ جس کے مطالبے کو پورا کرنے میں نبی کریم فخر محسوس کر رہے ہیں. تو حضور جس کے مطالبے کو, بچوں کے لیے اپنے ایک خاص عمر کے بچوں سے مخاطب ہوں اس وقت, جس کے مطالبے کو رسول رد نہ کرے, کھیل تماشوں کی وجہ سے رسالت خطرے میں پڑ جاتی ہے, لیکن یہاں نبی کریم اپنے نواسے کے دل کو خوش کرنے کے لیے جھک جائیں, تو آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ حسین سے بیعت کا مطالبہ کریں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حق ہی نہیں ہے آپ کو. لہٰذا اب آ کر صغرا کبرا رکھی جائے, ایکویشن بنائی جائے کہ یہ تھا جہاد واجب تھا نہیں تھا, آپ کو حق ہی نہیں ہے, ختم بات. نہ حق آپ نے کام کیا, نہ حق آپ نے کام کیا, حسین کے مطالبہ پر آپ سارے تسلیم خم کرنا چاہیے. لہذا پروردگار اپنی حکمت دے گا کس کو؟ حضرت ابراہیم کو. کیا فرمایا حضرت ابراہیم سے؟ آیت آپ کے سامنے ہے, جب حضرت ابراہیم سے 10 امتحان لیے اور اذ ابتلا ابراہیم, پروردگار عالم نے ابراہیم کو امتحانات میں مبتلا کیا, فاتمہن, اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات, کچھ کلمات سے مبتلا کیا پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم نے, فاتمہن, ان امتحانات کو پورا کر دیا. تو کیا فرمایا؟ ابراہیم میں نے تمہیں اپنا امام بنایا. امامت کا تحفہ اتنا عجیب تھا, حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, پروردگار میری نسل کا کیا ہوگا؟ کہا کہ دیکھو لا ينالو عہد الظالمین, آیت آپ سب کو یاد ہے, یہ امامت میرا عہدہ ہے, یہ عہد ہے, پیمان ہے میرا, اس سے ایک تعلق ہے خاص, یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی پروردگار عالم سے, امام بنے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ, پروردگار ان میں سے ایک رسول کو بھیج جو کیا کام کرے, آیت یہ بھی 10 دفعہ سن چکے ہیں آپ لوگ, کیا کرے؟ کتاب کی تلاوت کرے, یتلو علیہم آیاتک, تیری آیتوں کی تلاوت کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب سکھائے, حکمت سکھائے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو پاک کرے. اب آپ مجھے بتائیے حکمت پر بات کیا آئی ابھی تک, خوب توجہ کیجیے گا, حکمت کے بارے میں بات کیا آئی؟ وہ طاقت ہے کہ جو کسی میں آ جائے تو وہ غلط افعال سے رک جاتا ہے. نبی کریم کے بارے میں دعا ابراہیم ہے کہ حکمت سکھائے لوگوں کو. میں ایک جملہ پوچھوں گا پروردگار عالم سے کہ پروردگار جب حضرت ابراہیم حکمت سکھا دیں گے تو پھر اس کے بعد ابراہیم کو کیا ضرورت, نبی کریم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پاک بھی کریں؟ بھائی جب حکمت آ گئی تو طہارت خود بخود آ جائے گی. یعنی دیکھو, یاد رکھنا, رسول کے ساتھ تمہارا رابطہ حکمت لینے کے بعد منہ موڑ کر مت چلے جانا, مسلسل تمہیں تعلق رکھنا ہے رسول کے ساتھ. رسول اگر چلا جائے تو ڈھونڈنا کہ رسول اپنی حکمت, تزکیہ, تعلیم کتاب کس کو دے کر گئے. اب امت کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے مجھے حکمت سکھا دی, کتاب سکھا دی, اب میں سلسلہ تعلیم و تعلم سے بے نیاز ہو گیا. خدا فرما رہا حبیب ان کو حکمت بھی سکھاؤ, ان کو پاک بھی کرو. یعنی حکمت سکھانے کے لیے, طہارت کے لیے ہمیشہ ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے کہ جو اس سے متصل ہو کر سکھائے. اگر یہ سلسلہ ایسا ہے تو اب دوبارہ سے دعا کو سن لیجئے. دو دعائیں ہیں ابراہیم کی قرآن میں. ایک دعا وہ جب پروردگار نے کہا کہ وہ من ذریتی, یہ پروردگار نے کہا تمہیں ہم نے امام بنایا, ابراہیم نے کیا کہا میری نسل میں سے سوال کیا, پروردگار نے کہا دیکھو ظالمین تک یہ عہدہ نہیں جائے گا. یہ گفتگو پروردگار کے ساتھ, پروردگار میری ضروریت, ابراہیم کی اور گفتگو بھی ہیں, مکالمات ہیں, محاورات ہیں, تکلم کیا ہے, بات چیت کی ہے پروردگار عالم سے جناب ابراہیم نے, لیکن میرا جو مطمئن نظر ہے اس وقت وہ یہ جملہ ہے کہ ایک ہی مربوط, ایک ہی موضوع کے لحاظ سے مربوط چیزیں ہیں, میری نسل سے کیا ہوگا, ظالمین تک میرا عہدہ نہیں پہنچے. اس کے بعد دعا کیا کی, پروردگار ان میں سے ایک ایسے کو رسول بنا کے بھیج کہ جس میں یہ چار خصوصیات ہوں, یتلو علیہم آیاتک و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم نے دعا کی اور اس کے بعد سورہ جمعہ آپ سب حضرات جانتے ہیں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ حکمت رسول خدا کو دے دی گئی, یہ رسول خدا کو جب حکمت دے دی گئی اب اس حکمت کے ذریعے سلسلہ چلے گا. یہ اس حکمت کے ذریعے جب سلسلہ چلے گا تو یہ انسان کس طرح سے پروردگار عالم کی جانب سفر طے کرے گا حکمت کے ساتھ. ایک درود بھیجیے ذرا محمد علیہ وسلم. حکمت کے ساتھ یہ انسان کس طرح سے سلسلہ طے کرے, حکمت لے گا کس سے انسان, رسول خدا سے. مولا کہنا نہج البلاغہ میں فرماتے کہ واتر انبیاء اہو, پروردگار نے مسلسل اپنے نبیوں کو بھیجا, لیستادوہم میثاق فطرتہ, تاکہ انبیاء فطری جو معاہدہ تھا, فطری جو ایگریمنٹ تھا, جو فطری عہد و پیمان تھا, یہ انبیاء مخلوق خدا سے اس عہد و پیمان کو ادا کروائیں. ویذکروہم منسیہ نعمتہ, بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلائیں, اور یہ تمام کام وہ انبیاء آ کر کریں. ویثیر لہم دفائن الاخول, عقل کے جو خزانے چھپ چکے ہیں انسانیت کی ذات میں, انسانوں کی ذات میں جو عقل و شعور کے خزانے چھپ چکے ہیں, کرید کرید کر ان کو نکالیں. کون کرے گا یہ کام؟ انبیاء کریں گے. عقل اور حکمت پر جب بات آئی, اب یہاں سے آپ سنیے گا غور سے, مطلب غور سے سننے مزید توجہ کے ساتھ, کہ میں ایک نتیجے کی طرف نزدیک جا رہا ہوں کہ عقل اور حکمت کیا مطلب. عقل کہتی ہے میرا فائدہ ہو جائے, فائدہ کس طرح کا ہو اور کون سا فائدہ ہو. حکمت کہتی ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے, وہ چیز ملے کہ جو میری پسند کی ہو, جو میرے مزاج کے مطابق ہو, جس میں ناگواری کے اثرات نہ ہو. یہ عقل اور حکمت کہتی ہے, ہر انسان کی عقل و حکمت یہی کہتی ہے. لیکن اگر کہیں پر ناگواری کو چھوڑ کر, ذاتی پسند و ناپسند کو چھوڑ کر, کہیں پر رسالت کی مرضی کے مطابق چلا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حکمت مصطفیٰ موجود ہے, اور میں اپنے موضوع کے لفظ سے قریب ہو گیا, علم و حکمت نبوی. علم و حکمت نبوی آپ کو دیکھنا ہے تو کتابیں پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ کہاں پر مصطفیٰ کی مرضی حکمرانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جس جگہ مصطفیٰ کی مرضی حکمرانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ مقام مقام حکمت ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ مشر و بشر بعدہ الجنہ وما الخیر بخیر بعدہ النار, برائی برائی نہیں ہے, تکلیف تکلیف نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے, اور اچھائی بھلائی فائدہ فائدہ نہیں ہے جس کے بعد جہنم ملے. کتنی دو لفظوں کے اندر مولا کائنات نے حکمت کو سمیٹ کر رکھ دیا. اب اگر یہاں پر ہوگا سلسلہ, انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے, کوئی انسان اپنی جان فدا کرنا چاہتا ہے, سب کا عقیدہ یہ ہے, قرآن میں موجود ہے یہ بات کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف رواں دواں ہے سفر میں, ایک دن آئے گا تجھے موت آئے گی, تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم خدا کی ملکیت میں ہیں اور خدا کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یہ سب کے سب جب خدا کی طرف لوٹ کر جائیں گے, تو یہ جو صاحبان حکمت ہے یہ بھی خدا کے پاس جائیں گے, یہ جو صاحبان ضد حکمت ہے یہ بھی خدا کے پاس جائیں گے. تو فرق کہاں پر نظر آئے گا صاحبان علم و حکمت مصطفی کا؟ فرق سورہ والقمر کی آخری آیت میں نظر آئے گا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. وہ جو متقین ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ تقوی کو اپنا نصب العین قرار دیا, حکمت مصطفی کے مطابق چلے, وہ پروردگار کے پاس بہت لمبے چوڑے طویل اور عریض باغوں میں ہیں, وہ اس مقام صدق پر ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے, یعنی ملی کے مقتدر ہے. ان کو طاقت یہ ہے کہ ملک کی طاقت بھی ہے, اقتدار کی طاقت بھی ہے. یہ ہے تو وہاں پر اس دنیا میں, لیکن یہاں پر کارہا نمایاں انجام دے سکتے ہیں, اس کائنات کے نظام میں تبدیلی لا سکتے ہیں. کیسے میں نے کہا یہ؟ کیونکہ ملی کو مقتدر کا معنی کیا ہے؟ ملک یعنی ملکیت میں رکھنے والا, یعنی بادشاہ. مقتدر یعنی اقتدار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی طاقتور رہے, وہ طاقتور ہو. اور حکمت عجیب سلسلہ ہے, ذات سے حکمت نکلتی ہے چاہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے. نصر اللہ ابن مجلی یا نصر اللہ ابن منجلی, یہ دو نام ملتے ہیں تاریخ میں. تاریخ ابن خلقان میں یہ واقعہ ہے اور موجم العدبہ میں بھی ہے. نصر اللہ ابن مجلی یا منجلی سو رہے تھے ایک دفعہ, مولا کا اچھا شافعی مذہب سے تعلق ہے, سو رہے تھے. سوال ہے نا ہمارے سامنے جو میں نے ابھی شروع میں پیش کیا کہ یہ ہوا کیا, کیسے ہوا کہ ایک شخص حسین ابن علی کے قتل کے در پہ اور 32 آدمی 30,000 کے لشکر سے, عاشور کے دن شب عاشور 32 آدمی 32 سپاہی یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حسین سے مل لیے. یہ ہوتا کیسے ہے, یہ ہوا کیسے؟ تو نصر اللہ ابن منجلی یا مجلی سو رہے تھے, ایک دفعہ خواب میں زیارت ہوئی جناب امیر کی. کہا کہ مولا, اب وہ سلام علیک کے بعد گفتگو جو بھی ہوئی خواب میں, میں نے کہا یہ شافعی مذہب سے تعلق ہے. کہا کہ یا امیر المومنین ایک سوال ہے, بتاؤ. کہا کہ تفتحون مکہ, جب آپ نے مکے کو فتح کیا تو آپ لوگوں نے یہ کہا من دخلا فی دار ابی سفیان فہو آمن, کہ جو گھر میں چلا جائے گا ابو سفیان کو اسے امن مل جائے گا, پناہ مل جائے گی. جو اپنی تلوار رکھ دے گا اسے پناہ مل جائے گی, جو نہیں لڑے گا حملہ نہیں کرے گا اسے پناہ مل جائے گی. لیکن آپ کی اولاد کے ساتھ جو دنیا نے کیا یہ تو آپ کی نیکیوں کا جواب نہیں تھا. آپ نے مکہ فتح کیا تو یہ کیا, جب دشمنوں کے پاس طاقت آئی تو آپ کی اولاد پر یہ ظلم توڑے گا, جو حسین پر ظلم توڑے گا, جو امام حسن پر ظلم توڑے گا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات, یہ ہوا کیوں؟ پر یاد رکھتا ہے انسان, میں پیاسا تھا آپ نے مجھے پانی پلایا, تو میں اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاؤں گا بھائی دیکھو انہوں نے پیاسا تھا پانی پلایا. تو یہ جواب آپ کو صحیح کیوں نہیں ملا؟ کہا کہ الجواب عند سعد بن محمد ابی الفوارس. جواب چاہیے؟ تمہارے شہر میں ایک شاعر رہتا ہے, اس کا نام ہے ابی الفوارس, لقب ہے, کنیت ہے, اور سعد ابن محمد نام ہے, الملقب بحیث بیس یہ لقب ہے اس کا. یہ مولا کائنات نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں موجود ہے. اور یہ جو نام لیا ابی الفوارس, اس کے پاس جاؤ. یہ نیند سے چونک کے اٹھے, رات کا وقت تھا, ابی الفوارس سعد ابن محمد کے پاس گیا, نصر اللہ ابن مجدی, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ خیریت, رات کے اس وقت آئے. کہا کہ بھائی ایک واقعہ خواب میں دیکھا میں نے اور اس کے بعد مولا سے گفتگو کی. مولا نے کہا جاؤ اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ ابی الفوارس سعد ابن محمد الملقب بحیث بیس اس کے پاس ہے. کہا خواب کیا دیکھا؟ کہا یہ سوال کیا مولا سے. تو پھر مولا نے مجھ سے کہا کہ جاؤ وہ تمہیں بتائے گا. فجہشا چیخ ماری بالبکا وہ بکا بکان شدیدہ, بہت چیخ مار کر روئے. کون؟ ابی الفوارس شاعر. کہ خدا کی قسم میں نے ایک ربائی کہی ہے, نہ ابھی تک کسی کو بتائی ہے نہ کاغذ پہ لکھی ہے, ابھی ذہن میں تھی. شافعی مذہب ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, شافعی مذہب ہے. اج ہشا بل بکا, بہت چیخ کے روئے. کہا اندر آؤ. کہا ربائی کیا کہیے؟ کہا ربائی میں نے یہ کہی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا سلمان سمجھ میں نہیں آ رہے؟ اس شخص نے رات کو ربائی کہی ہے جو اس کے ذہن میں ہے. خواب میں سوال کرتا ہے یہ, مولا کہتے ہیں جاؤ اس سے پوچھو. یہ روح ہے علی بن ابی طالب ہے کیا کہ جو لوگوں کی ارواح پر قابض ہے؟ یہ ہستی کیا کہہ رہی ہے؟ عالم خلقت میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو ہمارے مولا نے کیا. انی واللہ انی لعلم بطرق السماء من طرق الارض, آسمان کے رستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین کے رستوں سے. خوب توجہ کیجئے گا, ایک جملہ کہہ کر بڑھ جاؤں آگے. الحمدللہ آپ کے چہروں پہ چمک آئی ہے تو یہ جملہ کہہ رہا ہوں, آپ اس کو سمجھیے گا. میں کہوں گا مولا زمین کے جو رستے ہیں وہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہا کہ آپ کی معراج کتنی ہے. شخص اپنے گھر میں رات کو شیر کہہ رہا ہے, آپ کو پتہ لگ گیا عالم برزخ میں, تو مولا پھر وہ جو وہاں پر آپ کا مقام ہے وہ جبرائیل اور اسرائیل کے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ ادنا مقام سمجھ میں نہیں آ رہا. کہا ربائی کیا کہی, یہ بتاؤ. کہا کہ اور یہ ربائی جو کہی ہے, لا الہ الا اللہ, یہ ربائی جو کہی ہے یہ ربائی مولا کائنات کی زبان سے کہی تھی. ہوتا ہے کبھی شاعر امام حسین کی زبان سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے, فرمایا کہ ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر, ملکنا فکان العفو منا سجیتا. مولا کائنات کی زبان سے ربائی ہے یہ, ہمیں بادشاہت ملی, ہمیں اقتدار ملا, فکان العفو منا سجیتا, تو ہماری جو عادت تھی نا, جو ہماری فطرت ثانیہ تھی, جو ہمارا مزاج تھا, وہ معاف کر دینا تھا. فملکتم فسال بالدم ابطح, اور جب تم کو اقتدار ملا تو مکے کی وادی ابطح میں خون بہنے لگا. فرق دیکھ رہے ہیں ہم, ہمیں حکومت ملی, ہماری عادت ہی معاف کرنا, معاف کرتے رہو معاف کرتے رہو. تم کو جب حکومت ملی وہ ملک تم فکانا بالدم فسال بالدم ابطح, وادی بہ گئی پوری خون سے. دیکھیے اس شعر میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وادی میں خون بہنے لگا, کہا جا رہا وادی خون سے بہ گئی. اور فرمایا عجیب جملہ, وحللتم قتل الاسارى وطالما, تم نے قیدیوں کے قتل عام کو جائز قرار دیا, وغدونا فی الاسارى نعفو ونصفحو, لیکن ہماری تو ریت یہ تھی کہ قیدیوں کو معاف کرتے چلے گئے. ابھی تک سوال کا جواب نہیں ملا, نصر اللہ ابن مجدی کو سوال کا جواب نہیں ملا. اب جب یہ چاروں شعر کہہ دیے تو فرمایا دیکھو, فحسبکم ھذا التفاوت بیننا, بس یہ تفرق ہمارا تمہارا واضح ہے. مولا کائنات کی زبان سے ربائی کہی گئی ہے, یہ اشعار مولا کائنات کی زبان سے کہے گئے, یہ فرق تمہارے اور ہمیں درمیان کافی ہے. کیا فرق؟ اب آخری شعر میں جواب آ رہا ہے, کل اناء بما فیہ ینضح, برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. مرحلہ اہل بیت کیا ہے؟ مرحلہ اہل بیت مرحلہ حکمت الہیہ ہے. مرحلہ اہل بیت کیا ہے؟ علم نبوی ہے. روح اہل بیت کیا ہے؟ حکمت مصطفوی ہے. یہ حکمت مصطفوی آئی کیسے؟ خوب توجہ کیجئے گا, ایک جگہ پر لا کر اور میں صاحب کی طرف آتا ہوں. یہ حکمت مصطفوی آئی کیسے؟ حسن میں کیسے آئی؟ حسین میں کیسے آئی؟ سید سجاد میں کیسے آئی؟ یہ روایت پڑھ چکا ہوں پہلے بھی, لیکن یہاں پر کام ہے مجھے اس روایت سے. حسن میں نور رسالت کیسے آیا؟ نور امامت آ جائے, باپ امام تھے آ گیا, تو کوئی مرکز ماننا پڑے گا جو چادر کے نیچے تھا, جس کے ذریعے خدا نے تعارف کروایا تھا. یا رب ومن تحت الکسا ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلہا وبنوہا, یعنی مرکز ذات فاطمہ ہے, رسالت اور امامت فاطمہ کے گر چکر کاٹ رہی ہے. مرکز کیسے ہے؟ مرکز ذات ختمی مرتبہ, خوب توجہ کیجئے گا, مرکز ذات ختمی مرتبہ. اچھا یہاں میں تھکا کیوں رہا ہوں آپ کو اتنا, یعنی یہ بتا سکوں کہ حکمت اور علم اہل بیت براہ راست مستقیماً متصل ہے رسول خدا کی حکمت سے؟ کوئی خام خی فضول میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش نہ کر. یہ متصل ہے کس سے؟ اہل بیت سے. یہ ورثے میں اس علم کو حاصل کرتے ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے ذات فاطمہ کو مرکز بنایا جا رہا ہے, کیوں مرکز بنایا جا رہا ہے؟ اگر آپ ذات فاطمہ کو ہٹا لیں تو نور رسالت نور امامت میں تبدیل ہو کر ولایت کی تجلی نہیں دکھا پائے گا. فاطمہ کا ایک پہلو رسالت سے متعلق ہے, ایک پہلو امامت سے متعلق ہے. امامت سے متعلق ایسے ہے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا, اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہم پلہ کوئی نہ ہوتا. اور رسالت سے متصل ایسے ہے کہ فاطمہ بذات منی, اب اگر فاطمہ نہ ہوتی ارے رسالت کی حکمت فنا ہو جاتی. یہ فاطمہ کا احسان ہے قیامت تک ہر کلمہ گو پر کہ فاطمہ کے بچوں کے صدقے پر حکمت مصطفیٰ پل رہی ہے. اسی کے ذریعے پورے سراج سے گزرو گے, اسی کے ذریعے جنت میں جاؤ گے. ارے یہاں بھی فاطمہ کا رزق کھا رہے ہو, وہاں بھی فاطمہ کا رزق کھاؤ گے. پوری کی پوری کائنات صدقہ ہے سیدہ کا. چھوٹے بچے کہتے ہیں مولانا بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے، ان کے لیے میں ایک بات بتا دوں، چمچے سے سب کھانا کھاتے ہیں، بہت سے لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں، چمچے سے بھی کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک بڑا مسئلہ ہے دھاتوں کے سلسلے میں، بہت کوئی مہنگا ہوٹل ہو، مہنگا ریسٹورینٹ ہو، چمچہ کبھی کبھی اپنا مزہ دیتا ہے، جو بہت بڑے بڑے کھانا پکانے والے اور نہایت ہی عجیب و غریب قسم کی قیمتیں بھی لیتے ہیں، سرساں ماور دیوانہ کرنے والی، ایک اتنی سی پلیٹ میں رکابی میں کھانا نہ جانے کتنے، وہ ایسا چمچہ نہیں رکھتے، جب آپ چمچے کے ساتھ غذا منہ میں رکھیں تو دھات کا مزہ آئے، ان کی بدنامی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمیں اسٹینلیس اسٹیل کا چاندی کا چمچہ، اب وہ کھانا حرام ہے چاندی کے چمچے سے، لیکن اسٹینلیس اسٹیل کا ایسا چمچہ دیجیے کہ جس میں اس دھات کا مزہ نہ آئے، حقیقت غذا زبان تک پہنچے کھانے والے کی، یہ دنیاوی لوگ تو نبی اپنا علم ایسے کو دے کر جائیں گے جو اپنے نفس کی قدرتوں میں شامل کر کے آگے بڑھائے گا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، حبیب اس کی اطاعت مت کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، یعنی اسی کے پیچھے چلو تم کہ جس کی ہم نے یاد کو، اب ہماری یاد اس کے دل میں ہے، اب آپ یہاں تک آ گئے، تبھی تو مباہلے میں اس طرح سے گئے تھے کہ آگے تھے رسول خدا، سب سے پیچھے تھے مولا کائنات، مرکز میں فاطمہ، یہ مرکز میں فاطمہ کو کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ المجہولۃ قدرن، حکمت فاطمی کو تم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ جس کی آگے سے حفاظت، پیشوا حفاظت، رسالت کرے اور پشت سر سے حفاظت امامت کرے، تم نہ رسالت سے عبور کر سکتے ہو، نہ امامت سے عبور کر سکتے ہو، روح سیدہ کو کیسے سمجھو گے؟ کیا روایت آئی، پروردگار یہ کیا نور خلق کیا ہے تو نے، فاطمہ الہنا و ربنا ما ھذا النور، اسے خلقتہ من عظمتی واسکنتہ سمائی ھذا نور من نوری، سیدہ کے بارے میں فرشتوں کا کیا نور ہے یہ، کہا کہ خلقتہ من عظمتی، میں نے اس کو اپنی عظمت سے خلق کیا، یہ نور میرے نور سے متصل ہے، اسکنتہ سمائی، اپنے آسمان پر رکھا، اجعلہ فی صلب نبی من انبیائی، میں اس نور کو 124,000 انبیاء میں سے کسی ایک کے صلب میں، کسی ایک کی نسل میں رکھوں گا، کس کی نسل میں، نام نہیں بتایا، خصوصیت بتائی، افضلہ علی جمیع الانبیاء، اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا، یعنی اے بی بی تیری حقیقت کیا ہے، یہ خدا جانے کہ تیرا نور اس جگہ پر نازل ہو رہا ہے، نور فاطمہ کو وصول کرنے کے لیے افضل الانبیاء ہو گئے تب نور فاطمہ آئے گا، اخرج من ذلک النور ائمتی و خلفائی، اس نور میں سے میں اپنے آئمہ اور خلفاء کو خلق کروں گا، اب سمجھ میں آیا، نحن حجت اللہ علی الخلق، امام عسکری فرما رہے ہیں ہم خدا کی حجت ہیں لوگوں پر، وہ فاطمہ تو حجت علینا، فاطمہ ہم پر حجت ہے، یعنی اگر سیدہ نہ ہوتی، ہماری مادر گرامی نہ ہوتی، گویا امام عسکری فرما رہے ہیں اگر ہماری مادر گرامی نہ ہوتی، ہم کہاں سے نور رسالت اور نور امامت کو اپنی ذات میں یکجا کرتے، یہ ہماری مادر گرامی کا صدقہ ہے کہ پوری دیانت داری کے ساتھ جس بوجھ کو جبرائیل، میکائیل، اسرائیل نہ سنبھال پائے، سیدہ کونین نے سنبھالا، نور رسالت کو ادھر سے ہم بلہ قرار پائی، نور امامت کے ایک دفعہ حسن کو خلق کیا، ایک دفعہ حسین کو خلق کیا، 12 امام 11 امام، یہ سیدہ کے نور کا صدقہ ہے، اور سیدہ کا وجود متصل ہے نبی کریم سے، تعالی حکمت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، سیدہ کی شخصیت کو سمجھو، وہ تم سمجھ نہیں سکتے، لہذا ہمیشہ ایسی جہل میں رہو گے، یہ حکمت ہے، یہ بی بی اس مقام پر المجہولۃ قدرن، سمجھ ہی نہیں پایا کوئی کیا ذات تھی، جس بی بی کے معمولی کام آس عالم غیب میں ہلچل مچا دے، وہ بی بی جب قیامت میں آئے گی اپنی چادر پھیلا کر تو کیا ہلچل مچے گی، کوئی نہیں سمجھ سکتا، فاطمہ زہرا کی معرفت کوئی نہیں سمجھ سکتا، مسلم نے عقیل شوال کے مہینے میں پہنچے کوفے میں، جناب رقیہ سلام اللہ علیہا، مولا کائنات کی بیٹی، مسلم ان کے شوہر، امام حسین کے بہنوئی، داماد علی ابن ابی طالب، کہا یا اہل الکوفہ لقد بعثت الیکم ثقتی و اخی و رجلا من اہل بیتی اے کوفے والوں تمہارے پاس میں اپنے بڑے موثق بھائی کو بھیج رہا ہوں, میرے گھر والوں میں سے مسلم آئے. تمام واقعات آپ کے سامنے بیعت ہوئی, لیکن پھر ایک افواہ پھیلائی گئی شہر میں کہ شام سے فوجیں چل چکی ہیں اور کوفے پہنچنے والی ہیں, جو مسلم کا ساتھی ہے وہ سب قتل ہو جائیں گے. جھوٹی افواہ پھیلائی گئی, لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. یہ ہے حکمت اہل بیت. ایک اکیلے مسلم ہے لیکن حکمت حسین ابن علی پاس ہے, گھبرا نہیں رہے, بالکل اپنے چچا کی طرح. لا تزید کثرت الناس عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا. علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ اگر لوگوں کی کثرت میرے ارد گرد جمع ہو جائے تو میری عزت میں اضافہ نہیں ہوتا, اگر مجھے لوگ تنہا چھوڑ دیں تو مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی. مسلم بھی اپنے چچا کی طرح اسی سیرت پر چلنا. مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی, پلٹ کر دیکھا بہت ہی کم لوگ رہ گئے. مسلم نے کہا تم بھی چلے جاؤ, تم اپنی جان کو کیوں ضائع کرتے. لوگ بکھر گئے, منتشر ہو گئے. مسلم محلہ بنی کندہ کی طرف جا رہے ہیں, خدا آپ کو زیارت نصیب کرے. مسجد کوفہ کو اگر آپ دائیں ہاتھ پر رکھیں تو بائیں ہاتھ پر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مسلم جا رہے تھے تاریخ کے مطابق. تھک گئے, پیاس لگی, ایک چبوترا تھا گھر کے دروازے کے ساتھ, چلتے چلتے بیٹھ گئے. تو نام کی مومنہ وہ اپنے داماد کی راہ دیکھ رہی تھی, دروازہ کھول کھول کے بار بار. اس نے کہا مسلم بیٹھے. کہا کہ اے شخص تو کیوں بیٹھا ہے, میں نامحرم ہوں, تو نامحرم ہے, اکیلی خاتون ہوں, مناسب نہیں, اٹھ کر جا. کہا کہ مجھے پانی پلا دے. کٹورا لائی پانی کا, پانی پلایا, مسلم نے پانی پیا. باقی پانی پیا, کٹورا کا پانی تو پی لیا, اب اپنے گھر جاؤ. کہا میرا گھر نہیں ہے یہاں پر, کوئی پردیسی ہوں. اس نے تو ہے کون, کوفے میں ان حالات میں کیا کرنے آیا ہے, تجھے نہیں پتا کوفے میں کتنا آشوب بپا ہے. کہا کہ میں اس گھر سے ہوں جس کے گھرانے کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کہا. یہ مومنہ توا گھبرا گئی. کہا اپنا تعارف کرائیے. کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں, حسین ابن علی کا بھائی, سفیر اور بہنوئی. کہا کہ مولا سمن و تعاطب بسر و چشم, دروازے کھولے. مسلم کو اندر لے کے مومنہ چلی گئی. رات کا وقت تھا, عشاء کی نماز کے بعد کا یہ واقعہ ہے. مسلم کو ایک کمرے میں حجرے میں جا کر رکھا, کھانے پینے کا سامان دیا, یہاں تک کہ اس مومنہ کا داماد آیا. یہ مومنہ بار بار جاتی تھی کہ مولا کوئی ضرورت ہے تو بتائیے, کچھ اور چیز چاہیے تو بتائیے. اس کو شک ہوا بہرحال, اور یہ اس کمرے میں چلا گیا. مسلم نے آہٹ سنی, سوال کیا من انت, کون ہو صاحب البیت, تم کون ہو, میں تو گھر کا مالک ہوں, داماد ہوں اس گھر کا, تم کون ہو. کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا کیا خوشخبری دی ہے تم نے, میں تجھے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا تو یہاں مل گیا. اس مومنہ نے کئی قسمیں لی تھی کہ خبردار خدا کے لیے مت بتانا کہ یہ کون ہے, اور جا کر خبر مت دینا دارالامارا میں, لیکن اس نے جھوٹا وعدہ کیا. نکلا گھر سے, تھوڑی دیر کے بعد گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. تاریخ بتاتی کہ 70-80 کے قریب گھوڑ سوار مسلم کی گرفتاری کے لیے آئے تھے. مسلم نے آواز سنی. یہ مومنہ توا حجرے میں گئی, کہا کہ مولا گھر میں رکیے گا, باہر مت جائیے گا. مسلم نے دو باتیں کریں بڑی عجیب. ایک تو یہ کہ میں نے بھی اپنے چچا کو دیکھا ہے خواب میں. کہہ رہے مسلم ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں جنریوں. اور دوسری بات یہ کہ تو ایک اکیلی عورت خاتون مومنہ, میری وجہ سے تیرے گھر پر حملہ ہو, مسلم باہر نکل کے حملہ کرے گا. میں کہوں گا مسلم کاش شہر غریبہ میں تم ہوتے ہیں, کہ جب تمہاری بہن کے اوپر تمام خیام جلائے گئے, ایک دفعہ مسلم گھر سے باہر آئے, جنگ شروع کی گئی, مسلم نے بہادری کے جوہر دکھائے, 70 شمشیر زن کا دوبارہ مطالبہ کیا گیا, 70 فوجی مزید بھیجے گئے, مسلم کے اوپر لکڑیاں جلا کر پھینکی گئی, مسلم کے اوپر پتھراؤ کیا گیا, ہونٹ شہید ہوا, دانت شہید ہوئے. مسلم کے اوپر جب لکڑیاں جلا کر پھینکی گئی نا, تو یہ سے میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ مسلم کو مودت اتنی تھی فاطمہ کی بیٹیوں سے. یعنی مسلم کی روح کہہ رہی ہے کہ فاطمہ کی بیٹیوں کے خیمے تو جلے شام غریبہ میں, اور مسلم کے بدن پر آگ سے حملہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ مسلم لڑتے لڑتے تھک گئے, تلوار چھوٹی, گڑھے میں گرایا گیا, گرفتار کر کے دارو دمارا لے جایا گیا. کہا سلم علی الامیر, سلام کرو. مسلم نے سلام کرنے سے انکار کیا, ہونٹ سے خون بہ رہا, دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں. کہا پیاس کی شدت ہے, مجھے کاسہ آب چاہیے. پانی آیا, مسلم نے کاسے آپ ہونٹوں تک لے کر گئے, اتنا خون بہا کہ پانی میں خون مل گیا. مسلم نے ایک کاسا پھینکا, دوسرا پھینکا, تیسرا پھینکا, اور یہ کہہ کر پانی پینے سے انکار کر دیا, اگر میری قسمت میں پینا لکھا ہوتا پانی تو میں پی لیتا. میں مسلم اپنے عقیل کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا, مسلم تمہارا بھائی تو گھوڑے سے پیاسا زمین پر گرے عصر کے وقت, اور تم پانی پی کر دنیا سے جاؤ, یہ سچے غلاموں کا وتیرہ نہیں ہے. ایک دفعہ حکم دیا گیا, مسلم نے کہا میری کچھ وصیتیں سن لے. پہلی وصیت یہ کہ رسول کے بیٹے کو خط لکھ کے بتا دے کہ رسول کی بیٹیوں کے ساتھ کوفے میں نہ آئیے گا. دوسری وصیت یہ کہ میری شہادت کے بعد میری زرہ بیچ کر 800 درہم کا قرضہ ادا کر دینا. اس کے بعد حکم دیا گیا قاتل کو, جلاد کو, کہ دارو نمارا کی چھت پر لے کر جاؤ. مسلم کو دارو نمارا کی چھت پر لے کر جایا گیا. عجیب مرحلہ ہے شجاعت اور حکمت کا. لا الہ الا اللہ, مسلم تسبیحات اربع پڑھتے ہوئے جا رہے, تکبیر اور تحلیل کے ساتھ جا رہے, الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے. کیوں الحمدللہ کہہ رہے؟ حسین کی نصرت میں جان قربان ہو رہی ہے نا. ایک دفعہ دارو نمارا کی چھت پر مسلم کو لے کر گئے. بعض روایتوں میں ملتا ہے مسلم نے بیابان کا رخ کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. قاتل نے گردن پر وار کیا, گسر و گردن میں جدائی ہوئی. مسلم کے بدن کو دارو نمارا کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا. میں کہوں گا مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی تو گھوڑے سے زمین پر اثر کے وقت گرے اور تم دارو نمارا کی چھت سے نہ گرو. ایک دفعہ بچوں کو حکم دیا گیا کہ لاش کو کھینچتے ہوئے لے کر جاؤ. راوی کہتا ہے کہ مسلم کے قتل کے بعد میں نے مسلم کے بدن مطہر کو دروازہ کوفہ پر آویزہ دیکھا, گھوڑے پر سوار ہوا, نہایت اجلت میں بیابان کی طرف گیا, ایک پڑاؤ دیکھا, خیمہ بستی دیکھی. میں نے کہا کیا حسین کی خیمہ گاہ یہی ہے؟ کہا کہ ہاں, مولا کوفے کی طرف آنا چاہتے تھے. میں نے کہا مجھے بتاؤ مولا حسین کا خیمہ کون سا ہے؟ کہا کام کیا ہے؟ کچھ بچے کھیل لیتے. کہا کیا کام ہے؟ کہا مولا حسین کا خیمہ بتاؤ. دو تین دفعہ اصرار جب کیا تو بچوں نے جب اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اصل میں واقعہ یہ ہوا ہے کہ حسین کا بھائی مسلم کوفے میں مارا گیا. جیسے یہ جملہ کہا ایک بچی کیورا کے غش کھا کے گر پڑی. بچوں نے کہا یہ کیا غضب کیا, یہ مسلم کی بیٹی تھی. واقعہ موجود تھی کہ حسین خیمے سے باہر نکلے. علماء نے لکھا ہے کہ مسلم کی یتیمہ کو آغوش میں اٹھایا. یہ میرا دل کہتا ہے کہ رخساروں کا بوسا لیا ہوگا, پیشانی کا بوسا لیا ہوگا, سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا. بھانجی ہے نا, مامو ہے نا, محرم ہے نا, بس آپ سمجھ گئے نا. میں کہوں گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, ارے فاطمہ کی پوتی ہے سکینہ اور رقیہ, یہ مسلم کی بیٹی ہے. نصیب ایسے کہ یتیمی کے بعد پہلی آغوش حسین کی ملی, اور سکینہ کو یتیمی کے بعد پہلا تماچا شبر کا ملا. کرتے میں آگ لگی, ارے کانوں سے گو.